الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله. بزرگان محترم، اس دنیا میں حق تعالی شانہ نے دو سلسلے قائم فرمائے ہیں. ایک سلسلہ نعمتوں کا ہے کہ جس سے بندے سرفراز کیے جاتے ہیں، اور ایک سلسلہ مصیبتوں کا ہے کہ جس میں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں. ابتدائے آفرینش سے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، یہ دونوں سلسلے برابر کے درجے میں جاری ہیں. کوئی زمانہ انسان پر ایسا نہیں آتا کہ وہ محض نعمت ہی نعمت میں ہو، اس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اور کوئی دور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محض مصیبت ہی میں ہو، اس کے اوپر کوئی نعمت نہ ہو. نعمت اور مصیبت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. پھر نعمتوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. ایک ہی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، بلکہ ہزاروں انواع ہیں نعمتوں کی، ہزاروں قسمیں ہیں نعمتوں کی، اور بارشوں کی طرح سے نعمتیں برستی ہیں انسان پر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. فرماتے ہیں حق تعالی کہ اگر تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ اللہ کی نعمتوں کو، تو تم شمار نہیں کر سکتے، مگر انسان بڑا ہی نمک حرام واقع ہوا ہے کہ نعمتیں استعمال کرتا ہے اور شکر نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے اللہ کی طرف. تو نعمتیں بارش کی طرح سے انسان پر برس رہی ہیں. کچھ نعمتیں انسان کے اندر دی گئی ہیں، اور کچھ نعمتیں انسان سے باہر پیدا کی گئی ہیں جو اسے مدد پہنچاتی ہیں. باہر کی نعمتوں میں کھانا اور پینا، یہ ایک مستقل نعمت ہے انسان کے حق میں. حق تعالیٰ نے اس زمین کو ایک دسترخوان بنا دیا ہے کہ اس میں سے ہزاروں نعمتیں استعمال کی نکلتی چلی آتی ہیں. پھل اور پھول، دانے اور غلات، میٹھا اور کھٹا، ہر قسم کی نعمتیں اسی زمین سے پیدا کی جا رہی ہیں. اسی طرح سے لباس بھی ایک نعمت ہے کہ قسم قسم کے لباس عطا کیے گئے، گرمی کے الگ، سردی کے الگ. کچھ سردی سے بچانے کے لیے ہیں، کچھ گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں. پھر ان کی انواع ہیں کہ روئی کے لباس الگ، اور اون کے الگ، اور درخت کی چھالوں کے الگ، اور ریشم کے الگ، اور سن اور پسن کے الگ، اور مختلف مادے اور مختلف لباس اور مختلف ڈیزائن، یہ سب انسان کے حق میں نعمتیں بنائی گئی. مکان کی نعمت ہے تو اس کی بھی حد نہیں ہے. اینٹ پتھر کے مکان الگ ہیں, کپڑوں کے مکان الگ, چمڑے کے مکان الگ, پھر ان کے ڈیزائن اور ان کی صورتیں اور نمونے, یہ ایک نعمتوں کا سلسلہ ہے. تو غرض کھانا پینا, پہننا اور اوڑھنا, سونا اور جاگنا, یہ مختلف نعمتیں ہیں حق تعالیٰ تعالیٰ کی جو انسان کو عطا کی گئی. بھائی بیچ میں کیا تشویش کرنا ہمارے گھر میں
جیسے جی سب نے
پہلے سے کیا ہوتا ہے.
ممتاز علماء کرام کی تقاریر کے قابل اعتماد کیسٹوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند, پتہ یاد رکھیے صوت الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند یو پی.
تقریر پتہ ہو جائے گی پھر نہیں چلا کرتی, یہ تو پہلے سے بندوبست کرتی ہے. چھوڑیے بس جیسا بیٹھ جائیے, چھوڑیے اس سلسلے کو, جو ہو گیا تو ہو گیا. تو بہرحال نعمتوں کی اقسام ہیں اور انواع ہیں کہ جن کی کوئی حد و نہایت نہیں. پھر اندرونی نعمتیں ہیں کچھ مانوی, حق تعالی شانہ نے ہمیں زندگی عطا کی, یہ ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ جان مل کر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے. وجود اور زندگی جس کو کہتے ہیں وہ دی اللہ نے. اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ملے تو اگر ساری دنیا کے خزانے صرف کر دے نہیں مل سکتی جب تک اللہ ہی نہ دے, تو کوئی مول نہیں اس نعمت کا جس کو زندگی کہتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں مفت عطا کر دی. وجود کی نو نعمت ہے کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے, جہاں مل کر بھی اگر چاہیں تو اس کی قیمت نہیں بن سکتے. ایک آدمی لاکھوں کروڑوں روپے خزانے خرچ کرتے کہ اولاد وہ نہیں ہوتی, اور جب دینے پہ آتے ہیں تو مفلس قلاش ہو آدمی, اور روزانہ اولاد پیدا ہو رہی ہے, گھر بھر گیا اولاد سے. تو قبضے کی بات نہیں ہے. تو غرض وجود ایسی نعمت ہے کہ سلطنتیں بھی اگر خرچ کر دی جائیں تو نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ فضل نہ فرمائے. تو وہ ہمیں مفت دے دی. ماں نبود ہے وہ تقاضا ماں نبود, لطف تو نہ گفت ہے ماں بھی شنون, نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے کوئی تقاضا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے, مگر اللہ کا لطف سن رہا تھا ہماری خاموش پکار کو, اور اس نے ہمیں زندگی دے دی اور بے مول دے دی, بلا قیمت کے دے دی, اور ہم موجود ہو گئے. تو وجود سب سے بڑی نعمت. پھر اس نعمت کو دے کر اگر وجود کے سلسلے میں ہمیں پتھر بنا دیتے, ہمیں درخت بنا دیتے, تو ہمیں بننا پڑتا. یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ نہ درخت بنایا, نہ پتھر بنایا, نہ جانور بنایا, بلکہ انسان بنایا. بھائی آپ ہمیں بول نہیں دیتے, کیا طریقہ ہے کہ عین تقریر کے بیچ میں تشویش کے سامان پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں سنا ہے تو ختم کیجیے. پہلے سے ہونا چاہیے بندوبست. بیچ میں آ کے تشویش پیدا کرنا نہیں ہو سکتی تقریر ایسے میں. وہ مضمون خفت ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس نتیجے تک پہنچنا, آپ پہنچنے نہیں دیتے. اب جو بھی ہے بیچ میں سے نہ اٹھیے, خاص سنائی دے یا نہ سنائی دے. تو میں عرض کر رہا تھا, بہرحال ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرما دی, اور زندگی کے بعد وجود ہمیں دیا تو انسانیت کا وجود دیا. اگر ہمیں پتھر بنا دیتے یا جانور بنا دیتے تو کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا کہ آپ کیوں ہمیں پتھر بنا رہے ہیں. پتھر نہیں بنایا, درخت نہیں بنایا, حیوان نہیں بنایا, انسان بنایا. تو یہ کتنی بڑی نعمت. پھر انسان بنا کر اگر معاذ اللہ کفار میں شامل کر دیتے تو کون ان کا ہاتھ روکنے والا تھا؟ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی انسانیت کے بعد. پھر ایمان کی نعمتوں میں ہمیں پیدا کر دیتے، 2000 برس پہلے ہم مومن رہتے پچھلے انبیاء کی امتوں میں رہ کر، لیکن کتنا بڑا انعام کیا کہ سید الاولین والآخرین کی امت میں پیدا کیا، ہم کو انعام عطا کیا ختم نبوت کا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر تمام کمالات کی انتہا کر دی گئی، اور جو ذات عالم بشریت میں سرچشمہ ہے کمالات کا، اس ذات اقدس کی غلامی میں ہمیں پیدا کیا، ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا. پھر ان کی امت میں بھی رکھ کر اگر ہم کو کسی باطل فرقے میں شامل فرما دیتے تو ہم کیا ہاتھ پکڑ لیتے حق تعالی شانہ، بنا دیتے ہمیں کوئی بھی باطل فرقہ، شیعہ بنا دیتے یا اور کوئی قدریہ میں شامل کر دیتے یا جبریہ میں یا مرجیہ میں. بہت سے فرقے اسلام میں ہوئے ہیں جو مسلمان ہیں مگر عقائد کے اعتبار سے فاسد عقیدہ رکھتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ان میں نہیں پیدا کیا بلکہ اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. جیسے تمام مذاہب میں معتدل ترین مذہب اسلام ہے، اسی طرح اسلام کے فرقوں میں معتدل ترین فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، کہ جو ٹھیک وہی چیز کہتا ہے جو اللہ کے رسول نے کہی، وہی کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، یعنی اتباع سنت اس کے یہاں اصل ہے. عظمت بھی ہے، شخصیتوں کی بڑائی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اعتدال پر قائم ہے. عبادت اللہ کی کرتا ہے، ڈرتا اللہ سے ہے، اطاعت اپنے پیغمبر کی کرتا ہے، اپنے علماء اور مشائخ کی عظمت دل میں لیے ہوئے ہے، کوئی ادنا درجے کی تحقیر یا توہین قطعاً اس کے دل میں نہیں. جتنے بھی طبقے گزرے ہیں، محدثین کا طبقہ ہو، فقہا کا طبقہ ہو، صوفیہ کا طبقہ ہو، اصولیوں کا طبقہ ہو، ہر ایک کی عظمت اہل سنت والجماعت کے دل میں ہے. وہ حضرات صوفیہ کو بھی اپنی ایک آنکھ جانتا ہے، محدثین کو بھی اپنی ایک آنکھ تصور کرتا ہے، فقہا کو اپنا دماغ تسلیم کرتا ہے. نہ دماغ کو قطع کر سکتا ہے آدمی، نہ آپ کو پھوڑ سکتا ہے ورنہ خود ختم ہو جائے. تو یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ جتنے طبقے اسلام میں گزرے ہیں حقانی، ان سب کے سامنے وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، صوفیہ کے آگے، محدثین کے آگے، فقہا کے آگے، اصولیوں کے آگے، حکماء اور عرفاء کے آگے، سب کے سامنے سر نیاز خم کرتا ہے، اتباع سنت میں غرق ہے کہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہونا چاہیے، اس کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں. عبادت حق تعالیٰ کی ہونی چاہیے، عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں. نہ سجدہ کرنا، نہ رکوع کرنا، نہ مرادیں مانگنا، نہ بھیٹ چڑھانا، نہ نیاز کرنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ وہ اعتدال پر قائم ہے. تو یہ نعمت حق تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو کتنی نعمتیں ہیں کہ وجود دیا، وجود دے کر انسان بنایا، انسان بنا کر ایمان دیا، ایمان دے کر سید الانبیاء کی امت میں شامل کیا، امت میں شامل کر کے اہل سنت والجماعت میں شامل کیا، اور اس کے بعد میں پھر بارشیں برسا دی ہم پر نعمتوں کی، تو علم عطا کیا. کوئی خود سے علم حاصل کر رہا ہے، کوئی دوسروں کو ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی کتاب کے ذریعے سے، یہ خود ایک مستقل نعمت ہے. اس لیے کہ اگر علم نہ ہو تو دل میں اندھیرا رہتا ہے، چاندنا نہیں ہو سکتا، اور جب روشنی نہیں ہوتی تو حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوتا، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. یہ علم ہی کا کام ہے کہ سیاہ و سفید میں تمیز پیدا کرے، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرے، اچھے اور برے کو الگ الگ کر دکھلائے. یہ علم کی خاصیت ہے. تو علم ایک روشنی ہے دنیا میں, باہر روشنی آفتاب کی ہے کہ جس سے آپ سیاہ اور سفید کی تمیز کرتے ہیں, اور قلب کے اندر کا آفتاب علم ہے کہ جس سے معنوی چیزوں میں حق و باطل کا امتیاز کرتے ہیں اور اچھے برے کو جانتے ہیں. تو اندر علم پیدا کیا, علم کے ساتھ عقل پیدا کی, اس علم کو استعمال کرنے کے لیے باہر کی روشنی آفتاب کی دی. تو کہاں تک آدمی گنائے اللہ کی نعمتوں کو, فبأي آلاء ربكما تكذبان, اے جنوں اور انسانوں کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اللہ کی, کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. یہ تو بارش ہے نعمتوں کی, سو کر اٹھتا ہے انسان تو بارش برس رہی نعمتوں, کھانا اور پینا اور ہوا سے سانس لینا اور آنکھوں کی روشنی سے دیکھنا اور بچی کی قوت سے چلنا اور کھلنا اور قلب کی قوت سے علم کی طلب پیدا کرنا, ایمان کو اپنے تازہ کرنا. صبح سے شام تک اگر تصور کرے انسان تو باہر اور اندر نعمتوں کی ایک بارش ہے. یہ محل حق تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے. اگر حق تعالیٰ اپنے عدل پر ہمارا فیصلہ فرمائے تو کوئی متنفس اس قابل نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ بھی رہ سکے, اسے حق نہیں زندہ رہنے کا, اس لیے کہ رات دن گناہوں میں سرٹوب ہے. اگر عدل اور انصاف سے کام کرے حق تعالیٰ تو کوئی نہیں بچ سکتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر اللہ مواخذہ کرنے پر آ جائے ہمارے گناہوں پر, ہماری کمزوریوں پر, تو صبح سے شام تک جیسے اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے, ہماری طرف سے گناہوں کی بارش ہے, ہماری طرف سے نافرمانیوں کی بارش ہے. اگر مواخذہ کرنے پر آ جائیں تو ایک منٹ کے لیے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. آفتاب بند ہو جائے, بارشیں بند ہو جائیں, نعمتیں ختم کر دی جائیں, مگر عدل کے بجائے فضل سے کام لے رہے ہیں حق تعالیٰ. اگر عدل کرے تو بچ نہیں سکتا کوئی, محض فضل سے تھام رکھا ہے, محض لطف اور انعام سے تھام رکھا ہے حق تعالیٰ نے. تو انعامات خداوندی میں ایک عظیم انعام یہ ہے کہ ہم سے مواخذہ نہیں ہوتا بات بات کے اوپر. تو جس سے انعام میں نے شمار کرائے وہ تو اپنی جگہ ہیں, ان سب میں عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ قدم قدم پر گرفت نہیں ہے ہم سے, یہ کیوں کیا تم نے. وہ تو ہمارے دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں, ہمارے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. تو باہر بدعملی میں ہم گھرے ہوئے ہیں, قلوب کے اندر وسوسے بھرے ہوئے ہیں, تو نہ دل ٹھکانے نہ قالب ٹھکانے, اور وہ سب کو جانتے ہیں. اگر قدم قدم پر گرفت کریں تو ٹھکانہ نہیں ہے انسان کا, لیکن فضل و کرم فرماتے ہیں تو انعاموں میں سب سے بڑا انعام فضل خدا بنتی ہے کہ معاف فرماتے ہیں اور چلا رکھا ہے, نعمتیں بس نہیں فرماتے. نہ بارش ہونی بند ہوتی ہے, نہ آفتاب کی روشنی بند ہوتی ہے, نہ روٹی یا ٹکڑا بند ہوتا ہے, سب چیزیں مل رہی ہیں. تو غرض نعمتوں کی انتہا. انسان کا فرض کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرے. نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ شکر ادا کرے, اور شکر کے ساتھ سوال بھی کرتا جائے. تو حمد و شکر اور سوال, یہ دو چیزیں تقاضا ہیں نعمت. جب ہم پہ صحت آئے گی کہیں گے اے اللہ تیرا شکر, اور اے اللہ بڑھا دے اس صحت, جتنی نعمتن مجھے اور اضافہ کر دیجیے اس نعمت. ایمان دیکھیں گے ہم, کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور بڑھا دیجیے اس نعمت کو, اور ایمان میں ترقی دیجیے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں, وہاں شکر کے ساتھ سوال بھی بتلایا گیا. جہاں یہ شکر کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں علم دیا, وہاں حضور نے یہ دعا کرنی سکھلائی کہ رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو اور بڑھا اور ترقی دے. جہاں یہ سکھلایا گیا کہ ایمان جیسی نعمت پر شکر ادا کرو, وہاں دعا بھی بتلائی کہ رب کے جتنی ہدن و ایمان ہے، اے اللہ میری ہدایت میں میری نعمت میں اور ترقی دے اور اضافہ فرما. جہاں یہ سکھلایا دیا کہ صحت پر شکر ادا کرو، وہاں یہ بھی بتلایا دیا کہ سوال کرو کہ یا اللہ صحت کو اور ترقی دے اور قوت دے. تو ہر نعمت کا تقاضا دو چیزیں ہیں، ایک شکر کرنا اور ایک سوال کرنا. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں حمد و شکر کی اتنی افراد ہے کہ کوئی لمحہ فارغ نہیں ہے کہ آپ شکر میں مشغول نہ ہوں، کوئی لمحہ فارغ نہیں ہے کہ حمد و ثناء خداوندی میں آپ مشغول نہ ہوں. ہر ہر نعمت پر، زندگی کے ہر موڑ پر حمد و ثناء کرنا بس یہ آپ کا سیوا ہے. تو آپ فقط حامد نہیں ہیں بلکہ سید الحامدین ہیں. عالم میں جتنے حمد و ثناء کرنے والے گزرے ہیں ان سب میں افضل ترین آپ ہیں، کہ اتنی حمد و ثناء، اتنا شکر کرنا کسی نے نہیں سکھلایا جتنا آپ نے سکھلایا. ہر ہر نعمت پر شکر. کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا. کپڑا پہنتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ہذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنایا. استنجا سے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے میرے اندر سے اذیت کی چیزیں دور کر دی، نشاط پیدا کر دیا میرے اندر. سوتے ہیں پڑھ کر تو حمد کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سکون عطا کیا. مصاحبہ کرتے ہیں دوستوں سے تو فرماتے ہیں نحمد اللہ تعالی ونستغفرہ، ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی اور استغفار کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اللہ کی. سورج نکلتا ہے جو بڑی نعمت ہے، اور دن کی روشنی پھیلتی ہے تو فوراً شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جل لنا اليوم عافیتا وجاء بالشمس من مطلعها، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے دن کو چمکا دیا ہمارے لیے اور ہمیں عافیت دی اور سورج کو طلوع کرا دیا مشرق سے اور اس نے نکل کر نور پھیلا دیا دنیا میں. اسی طرح سے غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے تو شکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے سکون کا وقت دیا کہ اب ہم آرام سے پڑھ کر سوئیں گے، راحت اٹھائیں گے اور دن بھر کی تھکن کو ہم ظاہر کر دیں گے. اللہم ھذا اقبال اللیل و ادبار النهار و اصوات دعاتی فاغفر لی. تو غرض قدم قدم پر شکر، کھانے پر، پینے پر، لباس پر. کھانے میں دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی و کفانی و آوانی و جعلنی من المسلمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے کھلایا، پلایا، لباس پہنایا اور مجھے مسلمان بنایا. ہم اور آپ کے پاس نعمت موجود ہے اسلام کی، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہیں حمد و ثنا کرنے کی توفیق ہوتی ہو کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. ایک ناقدری ہے، باپ دادا سے یہ نعمت بلا قیمت کے مل گئی ہے تو کوئی قدر نہیں ہے. قدر ان سے پوچھئے جن صحابہ نے اپنے خون بہا بہا کر اسلام کو حاصل کیا اور اسلام کی نعمت کو برقرار رکھا. جنگیں لڑی، گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑا، مصیبتیں اٹھائیں، عزیز و اقربا کو ترک کیا اور ایمان کو سینے سے لگائے رکھا اور شکر کرتے رہے اللہ کا. انہیں قدر تھی ایمان کی اس واسطے کہ انہوں نے خود حاصل کیا تھا ایمان محنتوں سے. ہمیں باپ دادا سے مل گیا ہے مفت میں، وراثت مل گئی، وراثت کی قدر نہیں ہوا کرتی. خود کمائے آدمی اس کی قدر ہوتی ہے، ماں باپ سے مل جائے تو قدر نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ کچھ کسی شخص کو دیکھا گیا کہ 500 روپے کا دشالہ اس کے ہاتھ میں ہے اور 1.5 روپے کا جوتا دھوری کا، نہایت معمولی گنوارو جوتا، 500 روپے کے دشالے سے اس جوتے کو صاف کر رہا ہے، جھاڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا ہے احمق، یہ 500 روپے کا دشالہ اور یہ 1.5 روپے کا جوتا اور تو اس دشالے سے جوتے کو جھاڑ رہا ہے، تجھے قدر نہیں اس دشالے کی. اس نے کہا کہ ایسا روپیہ چاہیے ہے کہ یہ 1.5 روپے کا جوتا تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمایا ہے اور یہ دشہرہ مجھے باپ سے مل گیا تھا میراث میں. اس واسطے کچھ زیادہ قدر نہیں ہوتی. تو جس کو آدمی اپنی محنت سے کماتا ہے خون پسینہ ایک رل کر کے اس کی قدر ہوتی ہے, اور جو مفت میں مل جائے قدر نہیں ہوتی. حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کے بارے میں حضرت مولانا ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, وہ رسالہ لکھا تھا غالباً حفظ الایمان, تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو سنایا, فرمایا بھائی اسے چھاپ دو میاں اشرف علی تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے, مگر دیکھو اس کی قیمت ضرور رکھ دینا, چاہے 4 ہی پیسے ہوں مفت مت تقسیم کرنا. خیال کیا کہ حضرت میرا تو یہ خیال تھا کہ میں مفت بانٹ دوں گا, بہت سے غرباء ہیں جنہیں سکت نہیں ہے خریدنے کی. فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن مفت دو گے قدر نہیں ہوگی, کوئی نہیں پڑھے گا, اور 4 پیسے خرچ کر کے جو لے گا وہ پڑھے گا کہ میں نے لیا ہے تو اسے فائدہ اٹھاؤں اس سے. تو جب آدمی خود خرچ کرتا ہے یا محنت اٹھا کر لیتا ہے کسی چیز کو اس کی قدر ہوتی ہے دل میں, اور مفت مل جائے تو قدر نہیں ہوتی چاہے کتنی بڑی قیمتی چیز ہو. ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. لیکن آپ خود انصاف سے بتلائیں کتنے لوگ ہیں کہ صبح اور شام شکر کرتے ہوں کہ الحمدللہ ہمیں ایمان عطا ہو گیا, اے اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اسلام مل گیا, اس لیے کہ باپ دادا کی بدولت اسلام کی نعمت مل گئی, خود ہم نے جا کر کمایا نہیں ہے اس دولت. 80 برس پہلے آپ حضرات کے آبا و اجداد یہاں آئے, اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا, معاملات کی سچائی دی تھی, دینداری دی تھی, اس کے طفیل میں ہم اور آپ دیندار بنے ہوئے ہیں. ان کے قدموں کی بدولت ہمیں ایمان میں اثر آ گیا, ہم نے محنت کر کے اسلام کو حاصل نہیں کیا. آج اگر ہم محنت نہ اٹھائیں گے اسلام کے بارے میں تو آئندہ نسلیں مومن نہیں رہ سکتی. اپنے باپوں کے طفیل میں تو ہم مومن ہیں, ہم اگر ایمان پر جمیں تو ہماری نسلیں مومن بنے گی, ہم بے پرواہ ہو گئے تو نسلوں میں کچھ باقی نہیں رہے گا. تو چونکہ ہم کو مل گئی ہے یہ نعمت بلا قیمت کے محض باپ دادا کے صدقے میں ملی, اس واسطے شکر کی توفیق نہیں ہوتی. تو نعمتوں کا تقاضا دو چیزیں ہیں, ایک شکر کرنا اور ایک سوال کرنا. جانے ایمان کے بارے میں حضور نے سوال کیا بھی جتنی حدن و ایمان یا اللہ زیادہ کر دے میرے ایمان کو, رب جتنی علم یا اللہ زیادہ کر دے میرے علم کو, جتنی صحت یا اللہ صحت کو بہا دے, اصل صحت اور عصف. بیماری کا سوال کرنا جائز نہیں ہے, صحت کا سوال کرنا ضروری. حدیث میں ہے کہ آپ نے فضیلت بیان فرمائی بخار کی, اور فرمایا کہ بخار اگر آ جائے تو اس سے گناہوں کا جتنا کفارہ ہوتا ہے کسی بیماری سے اتنا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہر بیماری کسی نہ کسی عزم تک محدود ہوتی ہے. زخم لگ گیا تو ہاتھ میں ہو گیا, بقیہ بدن پاک صاف. آنکھ دکھنے آ گئی, آنکھ میں تکلیف ہے, بقیہ بدن میں نہیں. لیکن بخار جب چڑھتا ہے تو اندر باہر کوئی رد خالی نہیں ہوتی جس میں حرارت نہ ہو, شدید گرمی ہوتی تو رگ رگ میں بخار پہنچتا ہے. دوسرے امراض ہر ہر رگ میں نہیں ہوتے, کسی خاص عضو پر آ پہنچتے, لیکن بخار ہر ہر عضو میں ہوتا ہے. تو آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ چونکہ بخار اندر سے لے کر باہر تک رگ رگ میں پھیلا ہوا ہوتا ہے, اس لیے بدن کے تمام گناہوں کو صاف کرتا ہے, مٹاتا ہے, تو آدمی ایسا صاف ستھرا بن جاتا ہے جیسے سونا کہ اس کے اندر سے بیل بچیل نکل گیا. یہ فضیلت سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بخار دے, اور ایسا بخار کہ کسی وقت بھی نہ اترے, دوامی بخار ہو جائے. مگر مجھے مومن کامل ہیں, ولی یہ کامل ہیں, یہ بھی عرض کیا کہ اللہ بخار تو کسی وقت اترے نہیں, مگر جمعہ جماعت میں میری کوئی فرق بھی نہ پڑے, اتنا نہ طاقت نہ بنوں کہ مسجد تک نہ جا سکوں, جمعہ میں نہ حاضر ہو سکوں، جماعت میں نہ حاضر ہو سکوں، تو بخار تو کسی وقت نہ اترے مگر اتنا کمزور نہ ہوں کہ شاعر اسلامی آج دین کے کاموں میں خلل پہنچے. مستجاب الدعوات ہیں، ولی کامل ہیں، صحابی ہیں جلیل القدر، بڑے محدث صحابی ہیں. دعا قبول ہو گئی، بخار ٹھہر گیا بدن کے اندر، ہر وقت بخار، مگر وہ بھی قبول ہو گئی کہ جمعہ جماعت میں کوئی فرق نہیں، مساجد میں بھی آ رہے ہیں، دین کے کاموں میں بھی صحیح. مگر بہرحال جب بخار چڑھتا ہے وہ تو اپنا اثر نکلاتا ہے، کمزوری بڑھنی شروع ہوئی، رنگ جلنا شروع ہوا، منہ ہاتھ سوکھنے لگے، بجائے رنگ کے کہ وہ ارغوانی ہو اور بڑا سرخ سفید ہو، وہ کچھ مٹیالار میلا پن آنا شروع ہوا، دبلے ہونے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ کیا حال ہے تمہارا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ بخار بڑی نعمت اور بخار بڑی بہت کفارہ کرتا ہے، گناہوں کا مٹاتا ہے. میں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دائمی بخار دے دیجیے، کسی وقت نہ اترے. فرمایا بندے خدا، فضیلت کا یہ مطلب تھا کہ بخار کو مانگو اللہ سے، بیماریوں کو مانگو، مطلب یہ تھا کہ اگر آ جائے بیماری تو اس سے دل تنگ مت ہو، وہ کفارے کا ذریعہ، یہ نہیں کہ اس کی رغبت کرو اور اسے مانگو. سوال جب کرو صحت کا کرو، صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، سوال کرو تو صحت کا کرو، عفو عافیت کا کرو، بیماری کا یا مصیبت کا کبھی سوال نہ کرو. ہاں آ پڑے مصیبت غیب سے تو پھر ثابت قدم ہو کر صبر و شکر اختیار کرو، مگر مانگو مت مصیبت، مانگو جب مانگو صحت کو مانگو. جہالت کوئی مانگنے کی چیز نہیں، مانگا جائے گا علم کو. کفر کوئی مانگنے کی چیز نہیں، مانگا جائے گا ایمان کو. بیماری مانگنے کی چیز نہیں، مانگا جائے گا صحت کو اور عافیت کو. تو نعمتوں کا سوال کرو، مصیبتوں کا سوال مت کرو. آ جائے مصیبت تو مومن کے لیے وہ بیکار نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ کرتی ہے گناہوں کا، مٹاتی ہے گناہوں. تو مصائب بھی آتی ہیں مگر وہ آدمی کے اوپر کفارے کے لیے آتی ہیں کہ اس کے اندر اس کی روح میں جو میل کچیل بھر گیا ہے گناہوں کا، اس کو صاف کرے، اس لیے مصیبت آتی ہے. اگر بندہ شکر ادا کرتا رہتا، نعمتوں کے اندر غرق ہو کر شکر میں بھی غرق ہوتا، تو مصیبتیں نہ آتی، آتی تو باہر باہر رہتی، قلب پر اثر نہ کرتی. مگر کیونکہ شکر ادا نہیں کرتے، نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، حق تعالیٰ پھر مصیبتیں ڈالتے ہیں کہ جبرن یہ شکر ادا کریں اور جھکیں ہماری طرف متوجہ ہوں. وہ مصیبت اس لیے نہیں ڈالی جاتی کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو دشمنی ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ مصیبتوں میں انہیں رگڑنا شروع کر دیا، اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ بھول گئے ہمارا نام لینا نعمتوں میں پڑھ کر، ذرا دو ایک چپت مار دو مصیبت کے تاکہ فوراً یاد آ جائے خدا. اس واسطے مصیبتیں آتی ہیں تاکہ توجہ ہی اللہ پیدا ہو جائے. اور یہ واقعہ ہے کہ طبعی طور پر نعمت کی خاصیت ہے غفلت، اور مصیبت کی خاصیت ہے توجہ ہی اللہ. جب بخار چڑھے گا بے ارادے بھی یا اللہ مجھے صحت عطا کر، یا اللہ تیری بنا، یہی نکلے گا اور کوئی چیز نہیں نکلے گی. تو نعمت میں غرق ہو کر تو آدمی غفلت میں پڑتا ہے، اور جب کوئی اجنا مصیبت آ جاتی ہے تو بے ساختہ اللہ ہی کی طرف توجہ کرتا ہے. مصیبت بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ توجہ پیدا ہو، غفلت مٹ جائے. تو مصیبتیں در حقیقت اس لیے ہے کہ وہ کفارہ بھی کرتی ہیں گناہوں کا، مٹاتی بھی ہیں گناہوں کو. اگر مصیبتوں میں نہ رگڑا جائے، تھپیڑوں میں نہ دیا جائے، آدمی پاک صاف نہیں ہوتا. یہ جبلت ہے انسان کی. بالکل ایسی مثال سمجھیے کہ جیسے آپ یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، بڑا عمدہ لباس ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن جب یہ میلا ہو جائے گا اور اس میں بو آنے لگے گی پسینے کی، تو وہی قیمتی ململ اور چکن اسے آپ اتار کر بے پرواہی سے پھینکیں گے دھوبی کے یہاں بھیج دیں گے. دھوبی کیا سلوک کرے گا اس کی طرح؟ سب سے پہلے تو پانی میں ڈال کر اور ایک پتلے کے اوپر زور زور سے اسے دے دے کر مارے تاکہ اس کا میل کچائے نکلے. اس کے بعد اسی پر بس نہیں کرتا, پہلے تو اسے پیٹتا ہے, خوب کوٹتا ہے اور دے دے کر مارتا ہے اسے پتلے کے اوپر. اسی پر بس نہیں کی, بھٹی پہ جا کے چڑھا دیا, نیچے آگ جلا دیے, وہ بیچارہ پک رہا ہے کپڑا, ساں ساں آواز نکل رہی ہے, بہت فریاد کر رہا ہے, چلا رہا ہے. پھر اسی پر بس نہیں کرتا, دیر دھوپ میں لے جا کے اسے پھیلا دیا, اب آفتاب کی گرمی اس سے پڑ رہی. پھر اسی پر قناعت نہیں کی, بلکہ لوہے کی یا پیتل کی استری میں آگ بھر کے وہ اس کے اوپر رگڑتا ہے کہ اس کے بل بھی نکل جائیں, اس کے اندر وہ جو سکنے پڑ گئیں وہ بھی ختم ہو جائیں. تو کپڑا اگر ایسے میں فریاد کرے دھوبی سے کہ ارے ظالم, میں نے کیا قصور کیا تھا جو تم نے میرے اوپر یہ مصیبت ڈالی کہ پہلے مجھے لکڑی پر دے دے کر مارا, پٹک پٹک کر مارا, میرے اندر سے آواز نکلی تو نے رحم نہ کیا, پھر مجھے لے جا کے بھٹی پہ چڑھا دیا, آگ میں تپایا, پھر دھوپ میں ڈالا, پھر اس طرح گرم کر کے مال بنی میرے اوپر, آخر میں نے کیا قصور کیا تھا؟ جو بھی کہے گا تیرے احمق بے وقوف, احمق تو ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے نفع کے لیے کر رہا ہوں, تجھ میں بیل کچیل بھر گیا تھا تو مالک نے پھینک دیا تھا تجھے پڑے, اب میں بیل کچیل نکالتا ہوں تاکہ پھر قبول ہو جائے تو مالک کے یہاں جا کے. سنا کہ جب میل نکل جائے گا, بل نکل جائیں گے کپڑے کے, اس پر ابرق کوٹ کر چمکدار بنا کے تہ کر کے اب جو پیش کرے گا تو وہی مالک جس نے بے پرواہی یا نفرت سے پھینک دیا تھا کپڑے کو, اب وہ کپڑا کہیں کندھے پہ ڈالا جا رہا ہے, کہیں امامہ باندھا جا رہا ہے, کہیں اس پہ عطر لگ رہا ہے, کہیں جمعہ میں جا رہے ہیں, کہیں درباروں میں جا رہے ہیں, اور جو بھی دیکھتا ہے کپڑے کو کہتا ہے سبحان اللہ, کس قیمت میں خریدا آپ نے کپڑا, یہ تو بڑا آلہ ہے, تو اس سے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. آپ بھی کہیں گے کہ خاص مانچسٹر کا بنا ہوا ہے اور اتنی قیمت ہے اس کی, اور یہ تو ہر دکان پہ نہیں ملتا بلکہ بڑی بڑی فرموں میں ملتا ہے, اس کی یہ شان اور یہ شان, تو مناقب الگ بیان ہو رہے ہیں, سر کے اوپر وہ الگ چڑھا ہوا ہے, اتر اس پہ الگ ملا جا رہا ہے, مجلسوں میں اس کی تعریفیں الگ ہو رہی ہیں. یہ رتبہ کب ملا؟ جب دھوبی کی مصیبتیں سہ کر کپڑا آیا. اگر دھوبی سے کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں پاک ہونے کی, معاف کیجیے آپ, اور دھوبی بھی پھینک دیتا تو وہاں سے بھی پھینکتا, آقا بھی کبھی قبول نہ کرتا, گھر میں بھی گھسنا نہیں دیتا, کوڑیوں پر اس کی جگہ ہوتی, گندگی کی جگہ. یہ تو اسے جو قدر ملی, یہ جو عزت ملی, یہ اس لیے ملی کہ مصیبتیں صحیح دھوبی تھی, تو دھوبی کہہ سکتا ہے کہ مصیبتیں تیرے نفع کے لیے ڈالی تاکہ تو پاک ہو جائے. اسی طرح سے انسانوں کو جب ناشکری پہ آ جاتے ہیں, نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, حق تعالیٰ مصیبتوں کی بھٹی میں انہیں ڈالتے ہیں. کبھی پتلے پر دے کے مارا جاتا ہے, کبھی کوئی ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے کہ بھگتا ہی نہیں, اب یہ فریاد کر رہے ہیں اور سنوائی نہیں ہوتی, کبھی ان کا مکان چھینا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے نکل جاؤ, کبھی کہا جاتا ہے اپنی املاک ہمارے قبضے میں دو. اب جج بج ہے, لیکن حقیقتاً یہ مصیبتوں کی بھٹی میں ڈالا جا رہا ہے کہ کیوں نہ شکری کی تھی جس کے بدلے میں آج اس طرح سے ضرورت پڑی بات کرنے کی. جب معصیتیں بڑھ گئیں, روح میں بیل بچیل بڑھ گیا, تو وہ تو جبھی نکلے گا کہ جب ان بھٹیوں کی مصیبتیں سہو گے اور اس کے اندر آ کر کے ثابت قدم رہو گے, تب میل کچیل نکالا جائے, اور جب نکل جائے گا میل کچیل تو اس وقت یہ انسان جن کو دفع کیا جا رہا, دھکے دیے جا رہے ہیں, دنیا کے قومیں سر جھکائیں گی پھر ان کے آگے کہ آپ ہی محترم ہیں, آپ ہی معظم ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں, اس وقت قدر و قیمت پہچانی جائے گی, اس وقت ظالموں کو سزا ملے گی, مظلوموں کو سر بلند کیا جائے گا جو سارے قدمی کے ساتھ مصیبتی کی بھٹی سے نکل گئے. تو حق تعالیٰ جو مصیبت ڈالتے ہیں, معاذ اللہ دشمنی نہیں ہے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ, ان سے زیادہ محبت والا کون ہے؟ ایک باپ جو اپنی اولاد کو پیدا نہیں کرتا سبب بن جاتا ہے پیدا ہونے کا، کتنی محبت! اور جو پیدا کرنے والا ہے کیا اسے عداوت ہوگی اپنی مخلوق سے؟ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. ماں باپ کی محبت بھی پرتوا ہے اس کی محبت کا. اس نے ہی دل میں رحم و کرم ڈالا کہ اولاد پر شفقت کرتے ہیں، یہ اسی کی محبت کا اثر ہے. تو ماں باپ سبب بن جاتے ہیں پیدائش کا، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. جب ان میں محبت ہے تو پیدا کرنے والے میں کتنی ہوگی جس نے بنایا. آپ کوئی ایک مٹی کا گھڑا بنا دیے کمہار، اگر پور اسے توڑ دے تو لڑنے بڑھنے کو تیار ہوگا، اسے محبت ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز. آپ اگر کوئی کپڑا بنائے اور کوئی اسے جلا دے، آپ لڑنے بڑھنے کو تیار ہوں گے کہ میرے دماغ اور قلب کی محنت لگی ہوئی تو نے ضائع کر دی. تو مٹی کا برتن تو توڑوانا کوئی گوارا نہیں کرتا، مالک الملک اپنی مخلوق کو ستانا کب گوارا کرے؟ لیکن ہاں، وہی مخلوق جب آپے سے باہر ہو جائے، جب ناشکری پر آ جائے، جب خالق کی نافرمانیوں میں آ جائے، زندگی بھرپور ہو جائے اس کی گناہ اور معصیت سے، تو پھر اسی کی مصلحت سے اس پر کچھ مصیبت ڈالی جاتی ہے تنبیہ کرنے کے لیے. آخر آپ اپنے بچے کو شرارت کرنے پہ کبھی تماچا نہیں مارتے، کبھی کان نہیں کھینچتے اس سے. میاں جی جو پڑھانے والا ہے کبھی مارتا نہیں ہے بچے کو. تو کیا میاں جی کو عداوت ہے بچے کی ساتھ، یا ماں باپ کو عداوت ہے کہ وہ تماچا مارتے ہیں؟ وہ پہلے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ بات نہیں کیا کرتے، یہ اچھے بچوں کا یہ کام نہیں ہے. لیکن جو اچھے بچے ہیں وہ تو مان جاتے ہیں، مگر باجے نہیں مانتے، تو پھر کچھ تماچے مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، دو چار پنکھیاں مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر سنبھل جاتے ہیں. تو مار پیٹ عداوت سے نہیں ہوتی، تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، تہذیب سکھلانے کے لیے ہوتی ہے. اگر کسی کے بدن میں کوئی پھوڑا نکل آئے اور ہزار مرہم لگائے وہ پھوڑا اچھا نہیں ہوتا، تو بالآخر آپریشن کی ضرورت پیش آتی. تو وہی ماں باپ جو انتہا درجہ محبت کرتے تھے اپنی اولاد سے، جب تھوڑا بھنکی بڑھ گیا تو وہی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دی. بچہ چلا رہا ہے کہ اس ماں باپ، اس باپ کے اندر سے معلوم ہوتا ہے رحم و کرم نکل گیا، میرے جیتے جاگ سے بدن کو کٹوا رہا ہے، مگر باپ پرواہ نہیں کرتا، ہزار چل رہا ہے بچہ، ہزار روئے، کوئی پرواہ نہیں. بلکہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا گہرا نشتر لگائیے گا، مادہ رہنے نہ پائے، کچھ رہ جائے گا تو پھر وہ جائے گا نا. اور اوپر سے فیس بھی پیش کر رہا ہے ڈاکٹر کو، اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ اس بچے کے بدن میں زخم میں رشتہ لگا دیا. تو شکریہ الگ ادا کرتا ہے، فیس الگ دیتا ہے، ممنون کرمل، اور بچے کی فریاد کو سن کر وہ شور مچا رہا، چلا رہا، باپ کو خیال دی. اگر بچہ کہے کہ اے باپ، آخر تیرے دل میں کوئی رحم بھی باقی ہے؟ میں تو تیری اولاد ہوں. وہ کہے گا نالائق، محبت کی وجہ ہی سے آپریشن کرا رہا ہوں، اگر نہ کراؤں آپریشن اور یہ زخم اسی طرح سے رہے تو اس کے ذہن سے سارا بدن فاسد ہو جائے گا، پلوں دوڑ جائے گی، ہلاکت واقع ہوگی. میں تیرے بچانے کے لیے یہ مادہ فاسد نکلوا رہا ہوں. تو جب ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے آپریشن پر، تو اگر کسی قوم کی روح میں پھوڑے اور پھلکی پیدا ہو جائیں گناہوں کے، اور وہ اتنے پھیل جائیں کہ پوری روح میں فساد آ جائے، ہر عمل پر اثر پڑے، نہ نماز میں دل، نہ روزے میں دل، نہ اللہ کی عبادت میں دل، نہ اس کا علم حاصل کرنے میں دل، نہ اس کی محبت کی طرف توجہ، رات دن سر ڈوب اپنی نعمتوں میں، غرق اپنی چیزوں میں، فرائض کو بھول جائیں، تو یہ در حقیقت ایک مادہ فاسد ہے جو قلب میں روح میں پیدا ہوتا ہے. اس کو نکالنے کے لیے کبھی آپریشن کی ضرورت دی جاتی ہے. تو یہ آپریشن عداوت سے نہیں ہوتا، محبت سے ہوتا ہے. جہاں وہ مادہ فاسد نکلا، صحت پھر بحال ہو جاتی ہے، پھر وہی محبوبیت ہے، وہی مقبولیت ہے، پھر وہی عزت، وہی آبرو ہے. مگر گزرنا پڑے گا ذرا مصیبت کے راستے سے تھوڑا سا. تو مسائل اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ انسان متنبہ ہو جائے. اور یہ واقعہ ہے کہ جس کا نام انسان ہے اس کی گردن نیچی نہیں ہوتی جب تک اس کے اوپر مصیبت نہ پڑے. مثل مشہور ہے کہ اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے کو نہیں گزرتا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میرے سے زیادہ اونچی کوئی چیز ہو بھی سکتی. وہ اپنے ہی کو اونچا جانتا ہے. جب پہاڑ کے نیچے سے گزرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی اونچی کوئی چیز. تو اس انسان میں کبر و نخوت یہ کہتا ہے کہ میں مجھ جیسا دوسرا نہیں ہے کہ پھر اور نہیں ہے تو اور نخوت اور رعون ہے. جب مصیبت کا تماچا لگتا ہے تب سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بھی ہے کوئی پڑا, میرے اوپر بھی ہے جو پورے اختیار رکھتا ہے. تو نعمتیں نہیں سمجھ نہیں سبق دیتی, مصیبت جلدی سبق دے دیتی. علماء لکھتے ہیں کہ فرعون کی عمر 400 برس کی ہوئی اور اس 400 برس میں کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی. سر میں درد تک نہیں ہوا اس کے, کوئی بیماری تک نہیں آئی اس کے اوپر. یہ کیفیت رہی فرعون. نتیجہ کیا نکلا کہ آپے سے باہر ہو گیا, نہ صرف غرور کیا بلکہ خدا کا مقابلہ شروع کیا, بلکہ یوں کہا انا ربکم الاعلا, میں ہوں سب سے بڑا رب, میں ہوں سب سے بڑا پروردگار. لوگوں کو حکم کیا کہ مجھے سجدے کرو, رب تو میں ہوں. انا ربکم الاعلا. موسیٰ علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی, وعظ کیے, درباروں میں جا جا کر سہمائشیں فرمائی, مگر فرعون کا فرعون ہی ٹھہرا. تو فرعون ایسی آگے آج کسی نہیں سمجھ میں آئی. یہ بھی ہوا کہ جب مصیبتیں آئیں تو جھکا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. قرآن کریم میں تذکرہ فرما دیا ہے 5-6 قسم. پھر آ کے کہا کہ موسیٰ اب کے اور دعا کر دو, اب میں ایمان لے آؤں گا. پھر دعا کی, جب وبال چل گیا اس کے بعد پھر وہی فرعونیت, وہی نخوت. آخر کو آخری عذاب آیا غرق کا, کہ قلزم میں غرق کیا گیا. جب گلے گلے پانی آیا تو کہتا ہے کہ آمنت بما آمنت بھی بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس رب کے اوپر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو 400 برس نعمتوں کی انتہا تھی پہلے اس کے سامنے. ول انہار و تجنی ملتا کی, نیچے نہریں الگ بہ رہی ہیں, باغات الگ ہیں, عزت الگ, اقتدار الگ, کوئی انتہا نہیں تھی نعمتوں کی. 400 برس تک ایک دفعہ بھی خدا یاد نہ آیا. اور جب موت کے وقت پانی لگا منہ کے اندر اور غرقاب ہونے لگا تو تماچا لگا مصیبت کا, فوراً خدا یاد آ گیا کہ آمنت بما آمنت بھی بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس پروردگار پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لایا. تو 400 برس کی نعمتیں تو ایمان کی طرف متوجہ نہ کر سکی, اور 1 منٹ کی مصیبت کا سب فوراً خدا یاد آ گیا. جسے انسان کہتے ہیں یہ جیسے فرشتہ بن سکتا ہے, ایسے ہی جب شیطان بنتا ہے تو شیطان بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں اسی شیطنت سے. جب بڑھے گا تو عرش سے اوپر پہنچے گا, اور گرے گا تو سنا میں جا کے نیچے پہنچے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, یا تو احسن تقویم میں ہے یا اسفل سافلین میں ہے. تو نعمتیں جب کارگر نہیں ہوتی اس کی اطلاع کے لیے تو پھر مصیبتوں کا لشکر بھیجا جاتا ہے کہ اب متنبہ ہو, اب یہ تنبہ حاصل کرے, اب رجوع کرے, اب توبہ کرے, اب استغفار کرے. تو بہرحال مسائل اس لیے آتی ہیں کہ ان کے بغیر اخلاق درست نہیں ہو سکتے, ان کے بغیر خاکساری عزت و نیاز اور انکساری نہیں پیدا ہوتی, پھر اور نیت ظاہر نہیں ہوتی. آپ خود غور کیجئے کہ کسی گھر میں خدا نہ خواستہ میت ہو جائے, اور خدا نہ خواستہ کیا کوئی گھر خالی اس میں نہیں ہوتی میت, اور ہوگی نہیں. جیسے حدیث میں فرما دیا ہے کہ کوئی میت ہوتی ہے, لوگ چلاتے ہیں, بیان کر کر کے روتے ہیں آپے سے باہر, تو ملک الموت دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں, آخر کیوں چلا رہے ہو اتنا, میں نے کوئی زیادتی کی ہے. کوئی ظلم کیا، تمہاری عمر میں سے کوئی لمحہ کم کر دیا میں نے، تمہارے دانے رزق میں سے کوئی چیز، آخر کیوں آپے سے باہر ہو؟ میرے آنے پر تم آپے سے باہر ہو رہے ہو، تو ان لگی اوزن باد اوزن، میں تو کوئی نیا نہیں ہوں، پرانا ہوں، تمہارے گھر بار میں آ رہا ہوں، تمہارے آبا و اجداد کو لے کر دیا ہزاروں برس سے آ رہا ہوں، میں تو کوئی نیا نہیں، اور آؤں گا تمہاری اولادوں سب کو بھی لے کر جاؤں گا، تو آخری آپ سے باہر کیوں ہو؟ وہی ندی اوزن باد اوزن، مجھے تو بار بار آنا ہے تمہارے گھروں کے اندر، میں کوئی نیا نہیں، تو نام خدا کرو آپ سے باہر کیوں ہو، چلا کیوں رہے ہو؟ تو بہرحال اس سے میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی موت ہم بے شک فال بد سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو وہ تو میت ہونی، ہم خدا نہ خواستہ کہیں یا خدا خواستہ کہیں، موت تو ہر انسان کو آنی ہے. کہنا یہ ہے کہ جب کوئی میت ہوتی ہے کسی گھر میں، جنازہ رکھا ہوا ہے، اس وقت جو قلوب کی حالت ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں لذتیں سرد پڑ جاتی ہیں دل کے اندر، توجہ ہوتی ہے آخرت کی طرف، آدمی دیکھتا ہے کہ جس راہ سے یہ گزرا ہے کل وہ اسی رستے سے مجھے گزرنا ہے، مجھے کچھ تیاری کرنی چاہیے، تو عبرت بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی پکڑتا ہے، دل کے اندر ایک عز و نیاز بھی پیدا ہوتا ہے، غفلتیں بھی ٹوٹتی ہیں، اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. تو جو کام جو اثر قلب میں 50 برس کے مجاہدے ریاضت سے پیدا ہوتا، ہزاروں نمازیں ذکر اللہ پڑھ کر جو اثر پیدا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اثر ایک موت پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر. 20 برس مجاہدے کرے قلب کے اندر وہ عز و نیاز بھی پیدا ہوگا، جو ایک موت آنے پر میت کو دیکھ کر قلب کے اندر عز و نیاز پیدا ہو جاتا ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ مصیبت سے بھی اللہ کی نعمت ہے، جو چیز اللہ کی طرف جھکا دے وہ مصیبت نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ جو چیز غفلت کو توڑ کر بیداری پیدا کر دے اسے ہم مصیبت نہیں کہیں گے، وہ تو نعمت ہے. فرق اتنا ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں اللہ کی یہاں. ایک نعمتیں وہ ہیں کہ جن کی صورت نعمت کی اور حقیقت بھی نعمت، ایک نعمت وہ ہے کہ صورت مصیبت کی ہے مگر حقیقت وہ نعمت ہے. جن کو ہم مصیبتیں کہتے ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں، فقط شکل مصیبت کی ہے، بیماری بھی نعمت، مفلسی بھی نعمت، تنگ دستی بھی نعمت، مرض بھی نعمت، فکر اور غم بھی نعمت، موت بھی نعمت، شکل ان کی مصیبت کی ہے مگر حقیقت یہ نعمتیں ہیں، اس لیے کہ یہ ذریعہ بنتی ہیں اللہ سے ملانے کا، توجہ پیدا کرنے کا. تو جو چیز اللہ کی طرف جھکا دے اسے مصیبت تو ہی کہا جائے گا، وہ تو نعمت ہی نعمت ہے مگر نعمت کی شکل نہیں ہے، اس کی شکل مصیبت کی. وہ مجھے اس پر بات یاد آئی، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں حاضر تھا، تو حضرت مولانا نے واقعہ بیان فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کا. فرمایا کہ میں مکہ معظمے میں حضرت حاجی امداد اللہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ مصیبتیں بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم اپنی تنگ دلی سے انہیں مصیبت بنا لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ نعمت ہیں، وہ آتی ہیں ہماری تنبیہ کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. تو جو چیز اصلاح کے لیے آئے وہ مصیبت نہیں ہوتی، شکل البتہ مصیبت کی ہے، ورنہ ہے وہ نعمت. تو بیماری بھی بڑی نعمت ہے، وہ شکل اس کی مصیبت کی. یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے ہیں. تو فرماتے تھے کہ مضمون بیان ہو رہا تھا اور بڑے شد و مد سے لوگوں پر اثر ہو رہا تھا کہ اچانک ایک شخص مسجد میں آیا جس کے بازو پر اتنا بڑا دمبل ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا، اور وہ ہائے ہائے کرتا ہوا آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت جلدہ میرے لیے دعا کرو. ایک ہفتہ گزر چکا ہے نہ میری آنکھ لگی نہ ایک دانہ میرے منہ نے دیا. یوں معلوم ہوتا ہے اس کوڑے میں کہ جیسے ہزاروں بچھو بیٹھے ہوئے ڈنک مار رہے ہیں, کسی وقت مجھے چین نہیں ہے. ہر وقت ایک اذیت ہے, کھانا سونا پینا سب مجھ پر حرام ہو گیا ہے. اللہ کے لیے دعا کرو. حضرت خان جی رحمت اللہ علیہ فرما چکے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب حاجی صاحب کیا کریں گے. ابھی تو وہ یہ فرما چکے ہیں کہ بیماری بھی بہت بڑی نعمت, تو یہ بڑی بیماری لے کر آ ہے دمبل کی, تو اگر یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس کی بیماری کو کھو دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ یہ نعمت اس سے چھین لے, اس لیے کہ بیماری بھی نعمت. تو نعمت کے زوال کی دعا کرنا, نعمت کے چھن جانے کی دعا کرنا, یہ کوئی شفقت کی بات نہیں. اور اگر حضرت یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دمبل بڑی نعمت ہے, تو اس میں اور تکلیف بہا لے اور زیادہ چیز سبب پیدا کر دے, اس لیے کہ بڑی نعمت ہے تیری. یہ بھی شفقت کے خلاف ہے کہ تکلیف کے علاقے کی دعا کی جائے. تو غلط فرمانے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب حضرت حاجی صاحب بالکل گر گئے, نہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ نعمت چھین لے, نہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس نعمت کو اور بہا دے. اب کچھ توجہ تعمیل کریں گے, رستہ تو کوئی ہے نہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں. وہ جو کنویں کھانسی کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں, نہ انہیں کنواں روک سکتا ہے نہ کھانسی روک سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پیش اہل دل نگہ دارے دل تانا باشے دل گمانے بد خلیل, اہل اللہ کی مجلس میں دل کو تھام کر بیٹھنا چاہیے. وہ فراست سے محسوس ہوتا ہے کہ فلاں فلاں خطرے گزر رہے ہیں اس کے قلب کے اندر. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ مولانا تھانوی کے دل میں یہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں کہ جب مصیبتیں بھی نعمت ہیں, بیماریاں بھی نعمت ہیں, تو اب ان کے لیے دعا کرنا کہ انہیں کھو دیا جائے, یہ ازالے نعمت کی دعا ہے, یہ سب کچھ کے خلاف ہے. اور یہ دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اس نعمت کو اور بڑھا دیجیے, تیس سبق پہنچ جائے, یہ بھی سب کچھ کے خلاف ہے. تو اب کیا کریں گے حاجی صاحب؟ تو حاجی صاحب کے دل میں منکشف ہوا کہ ان کے دل میں یہ خطرے گزر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت نے دعا فرمائی, تو سبحان اللہ, دعا کیسی تھی, اسی میں جواب بھی دے دیا, دعا بھی کر دی. ہاتھ اٹھائے, زور زور دعا مانگنی شروع کی اور حاضرین سے کہا کہ بھائی سب آمین کہو اپنے بھائی کے لیے. فرمایا, عرض کیا کہ اے اللہ یہ دمبل تیری بہت بڑی نعمت, اور یہ جو تیس طلاق ہے یہ اس سے بھی بڑی نعمت, تو تو نے اس بندے پر بڑا انعام کیا کہ یہ مصیبت ڈالی, یہ تیری بڑی نعمت ہے, تیرے فضل و کرم کی بات ہے. تو نے یاد تو فرما اسے کہ بیماری بھیجی, اگر یاد نہ فرماتا تو یہ بیماری کہاں سے آتی, کہ یہ تیری تقریر کی دعا ہی میں کہ بڑی نعمت ہے اور ایسی ہے. اخیر میں کہا, مگر اے اللہ یہ بندہ اس نعمت کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتا, اس لیے اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے کہ اسے یہ اٹھا سکتا ہے, بیماری کی نعمت کو اٹھانے کی قوت نہیں اس کے اندر. تو حضرت خان جی فرماتے ہیں, میں منہ دیکھتا رہ گیا کہ انہوں نے کنویں کھانسی کے بیچ میں سے رستہ پیدا کر دیا, بیماری کا نعمت ہونا بھی ثابت کر دیا اور اس کے ازالے کی بھی دعا کر دی, مگر ایسے انداز سے کی کہ میرے شبہات کا جواب بھی ہو گیا, وسوسے نکل گئے. یہ بتلا دیا حضرت نے دعا میں کہ صحت بھی نعمت ہے, بیماری بھی نعمت ہے, مگر ہر بندہ ہر نعمت کے قابل نہیں. کوئی بندہ صحت کی نعمت کو اٹھا سکتا ہے, کوئی بیماری کی نعمت کو. اب یہ طبیب کا کام ہے کہ اسے دوا کس قسم کی دی جائے, ٹھنڈی دوا دی جائے یا گرم. تو بعض بندوں کی اللہ آزمائش کرتے ہیں, ترقی دیتے ہیں نعمتوں میں, بعض بندوں کو ترقی دیتے ہیں مصیبتوں. بعض بندے تو وہ ہیں کہ اگر نعمت میں کمی کر دی جائے تو وہ کفر تک پہنچ جائیں, اور بعض بندے وہ ہیں کہ تھوڑی بھی نعمت دی جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جائیں. ان کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے کہ مصیبت میں رکھا جائے انہیں. اب اس کو وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا, کہ کس کی تربیت مصیبت سے ہونی چاہیے, کس کی تربیت نعمت سے ہونی چاہیے. تو بعض بندوں کو بہاتے ہیں دولت میں, انعامات میں, لباس میں, غذاؤں میں, اسی میں ترقی دیتے ہیں کہ ان میں مادہ شکر کا ہے تو یہ اس راہ چلے. انہیں اگر مفلس بنا دیا ان کا ایمان باقی نہیں رہے. اور بعض بندے وہ ہیں کہ اگر چار پیسے آ جائیں وہ فرعون بے سامان بن جائیں, ان کو مصیبتوں کے ذریعے سے ترقی دیتے ہیں کہ ان کے مزاج کے مطابق مصیبت ہی ہوتی ہے, نعمت نہیں ہوتی. اس کو ہم اور آپ نہیں جانتے, اسے پیدا کرنے والا جانتا. جیسے طبیب کسی مریض کو ایک ہی بیماری ہے مگر ایک کو گرم دوا دے رہا ہے, ایک کو ٹھنڈی دوا دے رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا مزاج گرم ہے, اگر گرم دوا دی اور پھک جائے گا اس لیے ٹھنڈی دوائیں دیتا ہے. اور دوسرے کا مزاج ٹھنڈا ہے, اگر اسے ٹھنڈی دوائیں دے دی تو فالج میں مبتلا ہوگا, اسے گرم دوا